بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد سيدي وسندي محبي ومحبوبي مرشدي ومولاي شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا آغاز دعا اس سے متعلق مضامین پڑھے جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے کہ اب رحمت آئی اور میرا غم دور ہوا. آواز میں کچھ گونج ہے. اب رحمت آئی میری بیماری دور ہوئی. غرض امید لگائے بیٹھے ہیں اور مانگتے بھی جا رہے ہیں. نہ امید نہ ہونا, کشادگی کا, غم اور پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کرنا, یہ افضل العبادات ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ الصَّبْرَ فِي الْبَلَاءِ انْقِيَادٌ لِلْقَضَاءِ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ بلا میں, مصیبت میں صبر سے رہنا, اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا اور اللہ سے شکایت نہ کرنا, یہ انقیاد للقضاء ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضاء کا احترام کرنا کہ مالک جس حال میں چاہے رکھے. ہمارا کام مانگنا اور گڑگڑانا اور دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں تاک رکھا ہے, اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے, اب یہ مصیبت, اب فلاں پریشانی, یہ کیوں جس نے لگایا وہ برباد ہوا, شیطان نے کیوں لگایا تھا کہ ہم کو آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے, پھر آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا, یہ کیوں اور کیوں چرا کرنا, یہ بندوں کا کام نہیں. بارہا سنا چکا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا. پوچھا, اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے مالک پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیسا مبارک غلام تھا, صاحب نسبت ولی اللہ غلام تھا. پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے غلام کیا پہنے گا؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. اللہ اللہ, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مست ہو گئے. پھر تیسرا سوال کیا, اے غلام کیا کھائے گا, کیا کھانے کا تیرا ذوق ہے, کیا عادت ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. بس خواجہ حسن بصری نے ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا, ہوش میں آئے تو فرمایا, اے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. پوچھا, کس خوشی میں؟ فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی سکھا دی, مجھ پر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کے راز منکشف کر دیے. ہم آج تک نہیں جانتے تھے کہ بندے کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے. ہم لوگ تو تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے رہنا ہے, گویا بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کوشش کرنے, تدبیر کرنے اور دعا مانگنے سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپنے لیے تجویز مت کرو کہ ہمیں تو بس یوں ہی رہنا ہے. دعا کر کے, تدبیر کر کے پھر راضی رہو. مانگنا بادشاہت کا بھی جائز ہے, لیکن راضی رہو فقیری پر. مانگو تو بریانی اور مرغ اور مچھلی کا کباب, لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پر. اگر اللہ کھلائے تو چٹنی روٹی میں بھی عاشقوں کو مزہ آ جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارہر کی دال اور ہری مرچ, ہرا دھنیا کی چٹنی کھائی. پھولپور میں کچھ دھنیا کاشت کر رکھا تھا, ہر لقمے میں ذرا سی چٹنی لگاتے تھے اور مجھ سے فرمایا, اختر مجھے تو اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, جس دال میں گھی بھی نہیں, نہ گوشت ہے, نہ قیمہ ہے, نہ کباب ہے, نہ گھی ہے. اللہ والوں سے پوچھو کہ وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کھانا میرے اللہ نے بھیجا ہے. اگر دنیا کے تمام معشوق مجنوں کو بریانی بھیجتے, لیکن لیلا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھیج دیتی تو مجنوں کو حال آ جاتا. مولانا رومی فرماتے ہیں, عشق مولا کہ کمز لیلا بہت. ارے مرنے والی گلنے سڑنے والی لاشوں کے عشق میں کیا رکھا ہے؟ مولا کی محبت اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. ان کی طرف سے جو چیز آ جائے سمجھو کہ اللہ نے بھیجی ہے. اللہ جو پہنا دے پہن لو, جو کھلا دے کھا لو, جہاں رکھے رہ لو. آخر میں بلڈنگوں والے بھی قبروں میں جائیں گے اور جھونپڑوں والے بھی قبروں میں جائیں گے. نہ یہاں کا عیش و راحت دائمی ہے اور نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہے گی. دنیا کو آخرت کے آرام اور آخرت کے عذاب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو جس نے دنیا میں نہایت عیش و آرام کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن جس کو عیش میں خدا یاد نہ رہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ دوزخ میں ڈالنے سے پہلے اس کو دوزخ میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، جیسے کپڑا رنگنے والے کپڑے کو رنگتے وقت غوطہ دیتا ہے کہ دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کبھی عیش و آرام بھی دیکھا ہے؟ وہ دنیا کا سارا عیش ایک لمحے میں بھول جائے گا اور کہے گا، خدا کی قسم میں نے کبھی راحت دیکھی ہی نہیں۔ دوزخ کی مصیبت کے سامنے دنیا کی راحت کی اتنی سی بھی حیثیت نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص جس نے دنیا کی زندگی میں ہمیشہ مصائب اور تکلیف کا سامنا کیا، کبھی سکھ دیکھنا اس کو نصیب نہ ہوا، اس کو ایک غوطہ جنت کی ہواؤں میں دیا جائے گا۔ اس سے بھی اللہ پوچھے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا؟ وہ جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کے تمام غم بھول کر کہے گا کہ میں نے تو غم کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ کسی مصیبت سے گھبرائے نہیں۔ اگر ہمیشہ عافیت اور راحت ہی رہے تو مزاج ابدیت استقامت سے ہٹ جائے، بغیر تکلیف اور مصیبت کے زاری اور شکستگی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی، وہی جانتا ہے کہ غم کی آگ سے ایمان اور اخلاص کے نور میں ترقی ہوتی ہے اور جنت میں اس صبر کا ہمیں کیا درجہ ملنے والا ہے۔ پردیش کے دن کٹ ہی جاتے ہیں، مصیبت سے نجات تو مانگے لیکن مصیبت کو اپنے لیے مفید سمجھے۔ اگر کسی کو مصیبت میں خدا سے تعلق بڑھ جائے اور اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق ہو جائے، ان سے دعا کرا رہا ہو، اللہ سے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دعا مانگ رہا ہو اور اس مصیبت کی وجہ سے بہت سے گناہ چھوٹ گئے ہوں، تو جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ دے، جو مصیبت غفلت کے پردوں کو چاک کر دے، وہ مصیبت نہیں نعمت ہے۔ ہمارے حضرت تعالیٰ رحمہ اللہ کا ایک شعر کلام میں موجود ہے کہ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے۔ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے وہ رحمت ہے، اور جو عیش اور راحت اللہ سے غافل کر دے وہ مصیبت ہے۔ تو فرمایا کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی راہوں سے پیار دیتے ہیں جو بظاہر بہت خونریز نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے مصائب آتے ہیں کہ دل لرز جاتا ہے کہ اس مصیبت کو کیا انجام ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کسی مصیبت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، بشرطے کہ ان سے رجوع رہے، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑے، چاہے مر جائے مگر آخری سانس تک اللہ سے لپٹا رہے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا کیا مصائب اور پریشانیاں آئیں، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، پھر کتنا عرصہ قید خانے میں گزارنا پڑا، لیکن ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ سے مشرف رہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر کتنا غم آیا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یوسف علیہ السلام میل ڈیڑھ میل کے فاصلے پر کنویں میں تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا نہیں گیا، خدا دیکھ رہا تھا کہ غم سے میرے نبی کی آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، لیکن کبھی تربیت کے لیے اور تکمیل محبت کے لیے، اصلاح نفس کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے غم بھی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں بھی درجات کی بلندی مقصود تھی، کیونکہ وہ نبی تھے، جب تک اللہ نے چاہا کہ ان کو غم سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیں، اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں ملاقات بھی ثابت ہے۔ اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہلے ہی سے ہاتھ کھولے کھڑے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراً اپنی آغوش محبت میں لے کر صحیح سلامت ایک چٹان پر بٹھا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو روتے روتے سفید ہو گئیں، تو یہ قالب کا غم تھا، قالب مانے جسم، فہو قظیم، اور آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، یہ قلب کا غم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری غم بھی دیا اور باطنی غم بھی دیا، تاکہ تمام دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے عاشقوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قلباً اور قالباً اپنے عاشقوں کی تاریخ عشق بیان فرما رہے ہیں، کہ میرے عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیارے اور پیغمبر تھے، پھر بھی ان پر غم آیا، لہذا اگر کبھی غم آئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کے پیارے نہیں ہیں. اگر اللہ کے یہاں ہمارا کوئی درجہ ہوتا تو ہم پر یہ غم نہ آتا. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا درجہ نہ تھا؟ کیا وہ پیغمبر نہیں تھے؟ لہذا جب غم آئے تو یہ وسوسہ بھی مت لاؤ، یہ سمجھو کہ ہم پیارے ہیں لیکن ہمیں کوئی بڑا درجہ دینا ہے. اس غم سے اس کا توازن قائم رکھنا ہے. وہ اسی کو غم دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. اس سے تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں. اگر یہ غم نہ دیا جائے تو عبدیت کا توازن قائم کرنا مشکل ہو جائے. تو جو مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے، اور جو نعمت ہمیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے. مثلا کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تھا، اس نے کسی بزرگ سے دعا کروائی، انہوں نے کوئی وظیفہ بتا دیا، دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر روزانہ دعا مانگنے پر لگا دیا، ان کی دعا کی برکت سے اس کا کاروبار چل پڑا، خواب خوب مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. لیکن اگر اس دولت سے اس نے اپنی جائز حاجات پوری کرنے کے علاوہ گناہوں میں خرچ کیا، مثلا وی سی آر ٹیلی ویژن لیا یا ننگی فلموں بدماشیوں میں لگ گیا، غیر اللہ میں پھنس گیا، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں بلکہ مصیبت ہے. لہذا اگر دعا بظاہر قبول نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگتا رہے. دعا مانگنا خود بہت بڑا انعام ہے، بڑی عبادت ہے. دعا مانگے جائے اور قبولیت کی امید رکھے، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی. اللہ تعالیٰ قبول تو فوراً فرما لیتے ہیں، ظہور دیر سے کرتے ہیں. یہ ان کی حکمتیں ہیں. جیسے ابا سے کوئی 8 سال کا بچہ کار مانگنے لگے تو باپ کہتا ہے ابھی ایکسیڈنٹ کر دو گے، انتظار کرو جب ہم دیکھیں گے کہ تم بڑے ہو گئے، تمہاری صحت اچھی ہو گئی اور تم کار چلانے کے قابل ہو گئے، پھر ہم تمہیں کار دیں گے. تو قبول تو اسی وقت کر لیا، لیکن جلد دینے سے ابا نے دیر کی. تو کیا ابا نے ظلم کیا؟ بیٹے کی مصلحت دیکھی کہ بیٹا ابھی اپنی نعمت کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا، اس لیے نعمت دینے میں دیر کی. تو کبھی ہم نعمت کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ بھی قبول تو فوراً کر لیتے ہیں مگر ظہور دیر سے کرتے ہیں. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور ساتھ ساتھ ایک انعام اور بھی ملتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اشکبار آنکھوں سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا خدا، تو یہ ادا اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں. بندہ مومن تضرع می کنت و نمی دانت بجز تو مستند. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، ایک مومن بندہ آپ سے گڑ گڑا رہا ہے، آپ کے سوا کسی کو اپنا خدا بھی نہیں سمجھتا، مشکل کشا بھی نہیں جانتا، آپ ہی کو خدا سمجھتا ہے، آپ ہی اس کا سہارا ہے، تو آپ جلدی کیوں نہیں قبول فرما لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب کو مولانا رومی اپنے عاشقانہ انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، ما خدایا گفتن و آراز او، خوش ہمیں آیت مرا آواز او، نا لئے مومن ہمیں دارین دوست، گو تضرع کن کے این اعزاز اوست. کہ اے فرشتوں، میں اس مومن بندے کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں کر رہا ہوں، اس کی دعا، اس کے آہ و نالے، اس کے آنسو مجھے بہت پسند ہیں. میں نے قبول تو کر لیا، لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا کہ دعا قبول ہو گئی تو یہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا. اس کی یہ حاجت اور پریشانی غفلت سے اس کو پکڑ کر میری چوکھٹ پر لائی ہے. قبول تو کر لیا، اگر ظہور کر دیا تو چوکڑی مار کر بھاگ جائے گا. جس طرح باپ اپنے بچوں کی تمام آرزوئیں بیک وقت پوری نہیں کرتا، رفتہ رفتہ کرتا ہے، آج ایک آرزو پوری کر کے پھر انتظار کرتا ہے کہ بچہ اپنے ننے ننے ہاتھ پھیلا کر پھر ہم سے مانگے. بچے کا اس طرح بار بار سوال کرنا باپ کو اچھا لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے. جب بچہ اپنی احتیاج لے کر ابا ابا کہتا ہوا دوڑا آتا ہے اور ننے ننے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کہ ابا پیسہ دے دو، اسی طرح حق تعالیٰ کی رحمت کو بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے بندے بار بار ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی احتیاج پیش کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا قبول کرتے ہیں کہ بندے کو معلوم نہ ہو، جیسے ابا بیٹے کو نہیں مگر اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے موٹر کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن ابھی بیٹے کو بتانا مت. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 20 برس کی جوانی میں دیکھا کہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. جاڑے کا مہینہ تھا، سردیوں میں دیہاتوں میں لوگ لکڑیاں جلا کر ہاتھ تاپتے ہیں، تو دیکھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باہر دھوپ میں اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آگ میں ہاتھ تاپ رہے تھے. جب حضرت کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا, ان میں کا ایک بڈھا ساتھی میرے شیخ پھول پور رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ملا اور یہ قصہ بتایا کہ حضرت شاہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ یہ جوان جو آ رہا ہے مولوی اشرف علی, ان کا ایک زمانہ آئے گا سارے عالم میں ان کا غلغلہ مچ جائے گا, لیکن خبردار ابھی ان سے بتانا مت کہ صاحب زادے ہیں, کہیں دماغ میں بڑائی نہ آ جائے. تو کبھی بتایا نہیں جاتا مگر اللہ والوں کو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے, وہ پیشانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جوان کیا ہونے والا ہے. علامت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے, جس کو جو بننا ہوتا ہے تو چہرے پر اس کا نور ہوتا ہے. جس طریقے سے آٹھ آنے کے سکے میں مقناطیس کے لیے کشش ہوتی ہے تو میگنیٹ اس کو کھینچ لیتا ہے, ایسے ہی اللہ والوں کے دل میں نور ہوتا ہے. اگر ان کی صحبت میں کوئی نور والا بندہ آتا ہے تو جلد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا دل اس کی طرف کیوں کھینچا جا رہا ہے, چاہے ظاہر میں اس کی میگنیٹ کی پالش نظر بھی نہیں آتی ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بندے جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی بالکل مسٹر ہوتے ہیں, مگر جب وہ میری مجلس میں آتے ہیں تو میرا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے, جی چاہتا ہے کہ درخواست کرے اور میں فوراً اسے بیٹھ کر لوں. اور بعض بندے ایسے آتے ہیں کہ جو تسبیح لیے ہوئے اور بہت ہی مقطع صورت میں ہوتے ہیں, داڑھی بھی ہوتی ہے مگر قلب کو مناسبت نہیں ہوتی, دل ان کو دیکھ کر منقبض سا ہوتا ہے, ان کے اندر کوئی چھپا ہوا کبر اور بڑائی ہوتی ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا اثر چہرے پر پڑتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کی مانند نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے, اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں, بلکہ بھاگنے کے بجائے غفلت میں سوتے ہیں. اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح ہمارا عمل نہیں, بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے. اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جاوے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ ہیں, جس نے کہنا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہیں جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. مشروطی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شباب سے متعلق بعض حالات میں تیسری روایت, جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 35 برس کے ہوئے, قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا. جب حجر اسود کے موقع تک تعمیر پہنچی تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں. قریب تھا کہ ان میں ہتھیار چلے. آخر اہل رائے نے یہ مشورہ دیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو سب میں پہلے آئے اس کے فیصلے پر سب عمل کرو. سو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سب دیکھ کر کہنے لگے یہ محمد ہیں, امین ہیں. اور قریش آپ کو نبوت سے پہلے امین کے لقب سے یاد کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا کپڑا لاؤ. چنانچہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اس کپڑے پر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا آدمی اس چادر کا ایک ایک پلہ تھام لے اور خانہ کعبہ تک لا دے. جب وہاں تک پہنچا آپ نے خود اس کو اٹھا کر اس کے موقع پر رکھ دیا. اس فیصلے سے سب راضی ہو گئے. اٹھانے کا شرف تو سب کو حاصل ہو گیا. اور چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب آدمی مجھ کو اس کے موقع پر رکھنے کے لیے اپنا وکیل بناوے کہ فعل وکیل کا بمنزلہ موکل کے ہوتا ہے, تو اس طرح رکھنے میں بھی سب شریک ہو گئے.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں تسلیم و رضا کی دولت سے نوازے. اللہ تسلیم و رضا کی دولت سے نوازے. رضا بالقضاء نصیب فرما دے, اخلاص نصیب فرما دے, اپنی محبت معرفت نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, اپنی خشیت عطا فرما. اے اللہ ایسی خشیت ایسا خوف ہمیں عطا فرما کہ ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ پر اپنی زندگی کو فدا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم.